السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے بعض احباب اور بعض قریب ترین طلبا کا یہ اقرار ہوا کہ حدیث شریف کے موضوع پر کچھ اصولی لیکچر ہو جائیں تاکہ اسے محفوظ کیا جا سکے. میں غیر مرتب طور پر اب اس کام کو شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے اس مسئلے پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی طرف اپنے احکام بھیجے اور ہدایت کا سامان کیا. اگر اللہ تعالی چاہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود ہدایت پیدا فرما دی اور توفیق اور علم سے نواز دے تو یہ اللہ تعالی کے لیے بعید نہیں. قرآن حکیم میں اس کی بہت ساری مثال ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھیوں کے دلوں میں یہ بات اتار دی کہ اس طرح کے گھر بناؤ اور اس میں شہد کا خزانہ کس طرح سمیٹو. تو انسان شہد کی مکھی نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے. اگر اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے منافع دلوں میں اتار دے تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں. بالکل میں اس چیز کو اسی طرح سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جن علاقوں میں یا جس پیریڈ میں انبیاء کرام اللہ کی طرف سے قوموں کے پاس نہیں تھے تو کیا ساری دنیا میں صرف کفر اور الحاد تھا اور حق پرستی کا کوئی نشان نہ تھا؟ ہمیں تاریخ کے مشاہدے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ افراد اس گمراہ کن پیریڈ میں فترت رسول کے زمانے میں بھی ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت پر قائم رکھا، جن کے دل میں توحید کا نقش و نگار رچا بچا تھا تو یہ کیا تھا؟ نہ ان کے پاس کوئی تعلیم تھی، نہ ان کے پاس صحیح طرح کی کتابیں تھیں، نہ ان کے پاس مبلغ تھے، نہ ان کے پاس کوئی داعی پہنچا، مگر اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہدایت نے جگہ پکڑ لی. یہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کی کرم فرمائی. تو اس لیے اگر رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ طریقہ رکھتا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دی جائے تو کیا ہدایت نہ آتی؟ ضرور آ سکتی تھی، مگر پھر بھی اللہ تعالی نے ہدایت کے جملہ خزائن دنیا میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات و تسلیم کے ذریعے سے قوموں کے سامنے پیش فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دی جائے، اور دوسرے یہ کہ ہدایت پانے میں اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو انبیاء کرام ان اشکالات کا حل کر دیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بعثت فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ہم نے دنیا میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو اب ہدایت کا جز ہے کہ انبیاء کرام کی اطاعت کی جائے، اس لیے اب ضرورت پڑ گئی کہ ہدایت کی راہ متعین کرنے میں انبیاء کرام کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے کردار کو آدمی مشعل راہ اور مینار نور بناوے. اس کے بغیر اللہ کی تعلیم کا صحیح حصہ کسی انسان کو مل نہیں سکتا. ایک بات اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہدایت کی شمع اس عالم میں فروزہ فرمائی تو وحی کے ذریعے سے، اور وحی کا متحمل عام انسان نہیں ہو سکتا ہے سوائے انبیاء کرام کے. کسی میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وحی الہی کا بوجھ برداشت کر سکے. اس کی نظیر قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے دنیا کے عظیم پہاڑ پر تو تم دیکھ لیتے کہ وہ خوف الہی سے کانپنے لگا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ. سوچئے کہ پہاڑ جیسی ٹھوس چیز کہ جس کی چٹانوں کو پاس پاس کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور انسان تو ایک چھری سے بآسانی ذبح ہو جاتا ہے اور ایک معمولی چھری سے اس کے بخیے ادھیرے جاتے ہیں، مگر وہ پہاڑ اتنا ٹھوس پختہ ہونے کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ وحی قرآنی کا بوجھ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا، وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ نہ ہوتا ریگستان ہو جاتا. تو اب ذرا سوچیں کہ یہ عام انسان کس طرح سے قرآن کا بوجھ اور اس کی وحی کا تحمل اپنے اندر پا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے والی شخصیتیں دنیا میں پہلے مبعوث فرمائی، اس کے بعد ان پر وحی کو نازل فرمایا. اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ رہا. اخیر میں سب سے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار، آقائے دو جہاں، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے اس کائنات میں. اس لیے سارے کمالات جو انبیاء کو عطا کیے گئے یکجا طور پر میرے آقا کو عطا کیے گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کو ہدایت سے نوازا، یعنی عمدہ سیرت اور اخلاق اور کمالات عطا فرمائے، تو آپ ان کے کمالات سے جامع بن جائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے علوم کے بھی جامع، ان کی قوتوں کے بھی جامع، ان کے کمالات کے بھی جامع اور ان کے معجزات کے بھی جامع. اسی بنا پر قرآن حکیم میں ان کے علوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ان سب کی وہ تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے. یہ کیوں فرمایا گیا؟ جب تک کہ ان کے پاس وہ سارے علوم نہ آ جائیں جو تمام انبیاء کو عطا کیے گئے تھے، تو ان انبیاء کے علوم کی کس طرح سے وہ تصدیق فرمائیں. اس لیے سارے علوم کے جامع، اور اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ فرمایا اللہ نے کہ انبیاء کرام سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب اور حکمت کے ساتھ دنیا میں بھیجیں گے، پھر آ جائیں تم میں جب وہ عظیم الشان رسول جو تمہارے ذات کی چیزوں اور علوم کی تصدیق کریں، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. مطلب کیا ہے کہ عالم انبیاء کرام کا فرما بردار اور انبیاء کرام سید الرسول محمد الرسول اللہ کے تابع فرما. امتوں کو جو نسبت نبی سے ہوتی ہے، نبیوں کو وہ نسبت سید الانبیاء سے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس طرح پر بھیجا ہے تو فرمایا اپنی اطاعت کا جہاں جہاں ذکر کیا وہاں وہاں اپنے رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کیا. ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اگر صرف قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے تو پھر اطیعوا الرسول کا معنی کیا ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اطاعت الہی اسی وقت مکمل ہوگی جب رسول کی فرامین کی بھی اطاعت ہو جائے. دوسرے نمبر پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا سمجھنا بھی بغیر رسول پاک کی تشریح کے تقریباً ناممکن، کیونکہ ڈکشنری ہم اٹھا کر لغت کی روشنی میں اگر ہم قرآن مجید کے معانی طے کرنے لگے تو بہت سے معانی قرآن کے تقاضوں کے خلاف ہو جائیں گے. جیسے میں ایک مثال دوں،
قرآن مجید میں فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، کہ جب تم میں سے کوئی بیویوں جب تم اپنی بیویوں سے قربت کرو اور پانی نہ پاؤ تو تم صعید طیب سے تیمم کرو، پاک مٹی سے تم تیمم کرو. اس میں کیا ذکر کیا؟ لم تجدوا، پانی نہ پاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اتنے بیمار ہیں کہ اگر پانی استعمال کریں تو مر جائیں گے، تب بھی ہمیں تیمم جائز نہیں، کیونکہ پانی تو پایا ہوا موجود ہے، پانی تو موجود ہے. اس لیے لم تجدوا کا معنی کون متوجہ کرے گا؟ لغت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک وہ آدمی جو تندرست و توانا ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، پانی 10-20 میل سے لا سکتا ہے، اور ایک وہ مریض جو کہ پانی پاس رکھتا ہے اور وہ پانی استعمال کرے تو مر جائے، یا اس کا کوئی عضو مایوس ہو جائے، یا مرض اس کا ایسا خطرناک ہو جائے کہ پھر اس کے لیے مصائب و آلام کے علاوہ کوئی راستہ نہ. تو ذرا سوچو، تو چاہیے قیاساً یہ تھا کہ صرف بیمار کو ہم تیمم کی اجازت دیتے، اور موٹے مستندے توانا آدمی جو 10-20 میل سے پانی کو پہنچا کر ان کو تیمم کی اجازت نہ دیتے. قرآن کے الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو اجازت ملنی چاہیے اور اس مریض کو اجازت نہ ملنی چاہیے. اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ یہاں پر کس طریقے سے شریعت کو فطرت کے مطابق سمجھا جائے. یہ معنی سوائے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون متعجر کر سکتا ہے؟ چنانچہ مجھے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث اسی موقع پر یاد آئی کہ کسی غزوے میں ایک صحابی کے سر میں گہری چوٹ آ گئی، اور پھر جب رات کو سوئے تو انہیں بدخوابی ہو گئی. انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، غسل میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ صحابہ نے قرآن کی ظاہر آیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ تمہارے لیے غسل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، غسل کرنا تم پر فرض ہے. غسل کر لیا، پانی کا کوئی قطرہ دماغ کی جھلی تک پہنچ گیا، فوراً ان کی وفات ہو گئی. اب میرے آقا سرور کائنات کو خبر ملی، جلال میں ارشاد فرماتے ہیں قتلو ہو مما سالو ہو انما سفاء الحج السوال، فرمایا لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، پوچھا کیوں نہیں؟ جس کو نہیں آتا ہے اس کی شفا پوچھنے میں ہے، سوال کرنے میں ہے، کیوں نہیں پوچھا؟ اس کو مار ڈالا لوگوں نے، فرمایا اس کے لیے تیمم کی اجازت تھی. اب سمجھ میں آ گیا کہ لم تجدوا ماء کا مطلب صرف پا لینا نہیں ہے بلکہ قدرت میں آ جانا، استعمال پر قدرت ہو، چاہے وہ موجود ہونے کی وجہ سے قدرت ہو یا تندرستی کی وجہ سے قدرت ہو. اور جب بیماری ہے اور پانی سے روک رہی ہے وہ بیماری، تو اب وہ قدرت نہیں رہی. تو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ قرآن فہمی میں ہم حدیث کو سہارا بنانے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب ایک چیز میں یہاں بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو اس زمانے میں فتنے کی ہواؤں نے اس قدر گرد آلود کر دیا ہے کہ ان کا جسم بھی نہیں نظر آتا، ان کا وجود بھی سراپا گرد ہو گیا ہے. ان لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ قرآن تو کافی ہے، قرآن میں سارے علوم ہیں، اب ہمیں حدیث کی اور رسول کے فرمان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو صرف ایک ایل ہی تھے کہ ہم تک خدا کی بات پہنچا دیں، پہنچا دیا کام پورا ہو گیا۔ اگر ایل جی ہی کا کام کرنا تھا تو جس روز چار پانچ آدمی مومن ہو گئے تھے پورا قرآن اتر جاتا اور سب کو حوالے کر کے دنیا سے چلے جاتے۔ کیا ضرورت تھی کہ قرآن کی تفہیم میں 20 سال کا طویل عرصہ خرچ کیا جائے؟ اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں تمام علوم تو ضرور رکھ دیے گئے، اللہ تعالی نے قرآن میں جملہ علوم سمو دیے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ قرآن میں جملہ علوم محفوظ ہیں مگر لوگوں کی عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اس لیے ضرورت ہے کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے سمجھنے کا سہارا تلاش کیا جائے۔ اب آئیے قرآن کے بارے میں تو یہ بات کہی گئی، مگر حدیث کے بارے میں چند اعتراضات میں آج میں ان کو ظاہر کروں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں مروی ہیں انہیں میں کچھ ایسی حدیثیں موجود ہیں جو حدیثوں کو لکھنے اور جمع کرنے سے لوگوں کو روکتی ہیں۔ تو پھر حدیثوں کی اگر ضرورت ہوتی تو رسول پاک ان کے لکھنے کا حکم دیتے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکتبو عنی القرآن ولا تکتبو عنی غیرہ، مجھ سے سن کر صرف قرآن لکھو اور اس کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ تو اب رسول پاک کے فرامین نہ لکھے جائیں، حالات نہ لکھے جائیں، حضور نے منع فرما دیا۔ یہ ایک حدیث لوگوں نے بیان کی لیکن اس حدیث کی گہرائی میں نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا؟ یہ اس موقع کی بات ہے کہ جس وقت میں قرآن لکھواتا ہوں اس وقت قرآن کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ لکھنا، تاکہ قرآن قرآن رہے، اس میں رسول کا کلام نہ ملایا گیا۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات نے منع فرمایا۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اکتبو عنی القرآن حین یکتب القرآن ولا تکتبو عنی غیرہ فی حین اذ، اس موقع پر تم قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا مضمون نہ لکھو۔ یہ تعویل میں نے کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا جس میں قصاص اور دیت کے کچھ احکام بھی بیان فرمائے۔ تو یمن کے ایک ابو شاہ نام کے، ابو شاہ کنیت کے کوئی شخص تھے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکتب ہو لی، یہ بیان مجھے لکھ دیجیے۔ ارشاد فرمایا اکتبو ہو لے ابھی فلاں، ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ تو اپنا فرمان لکھنے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث اسی بخاری میں ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلیل الشان صحابی اور خلیفہ امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا, یعنی حضرت ابو جحیفہ نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی کتاب الگ سے ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. شیعان علی نے یہی مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت علی کے پاس صرف قرآن نہیں ہے, قرآن کے علاوہ بھی کچھ چھپے ہوئے علوم ہیں جو رسول پاک نے ان کو خفیہ طور پر دیے. تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کے پاس کچھ ایسا بھی علم ہے جو قرآن کے علاوہ ملا ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں, مگر وہ کہ ما فی ہاد القرابی او فہم اعطیہ رجل مسلم. فرماتے ہیں نہیں تو میری تلوار کی اس نیام میں جو ہے وہ ہے کچھ قرآن کے علاوہ, اور وہ تفقہ ہے جو ایک مسلم کامل کو اللہ عطا فرماتا ہے. یہ چیز ہے میرے پاس. تو میں نے ابو جو ایسا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ماں فی ہذا الکتاب آپ کی اس نیام میں کیا چیزیں لکھ کر ہیں؟ فرمایا دیت اور قصاص کے احکام اور فقہ کے عقیل کے احکام, اور یہ بات کہ اللہ یقتل مسلم بکافر, یہ لکھا ہوا اس میں موجود. اب لیجیے یہ رسول پاک کی حدیثیں ہی تو تھیں جو لکھی ہوئی تھی, قرآن کی کوئی آیت تو نہیں ہے. پھر آئیے اسی بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب الصدقہ لکھوائی, خود آپ نے لکھوائی کتاب الصدقہ, اور اس میں صدقے کے احکام مقدار نصاب اور کس کس مرحلے کے نصاب میں کیا کیا دیا جائے یہ سب لکھا گیا, مگر آپ کی عمر نے قضا نہ فرمائی. اس وجہ سے جب آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ ہوئے تو انہوں نے اس کتاب کو بلاد اسلامیہ میں نشر فرمایا. اب اسی بخاری میں یہ بھی ہے کہ ٹھیک مرد وفات میں اپنی وفات شریف سے چند روز پہلے آقا کائنات نے فرمایا کہ ایتونی بکتاب یا بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی, میرے پاس لکھنے پڑھنے کا سامان لاؤ, کاغذ لاؤ, میں تمہارے لیے ایک ایسا فرمان لکھ دوں کہ میرے بعد تم لوگ بہک نہ سکو گے. بولیے صاحب, حضور کچھ فرمان لکھوانا چاہتے تھے اس وقت؟ اب حکمت گاہی نہ ہوئی اس لیے وہ فرمان نہ لکھا گیا, اور بعد میں اس کو زبانی وصیت میں آپ نے ارشاد فرمایا. بہرحال اس طرح پر بہت سی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, مگر یہ لوگ کہتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث تو رسول پاک کے ایک لمبے عرصے کے بعد تدوین کی جانی شروع کی گئی, طویل عرصے کے بعد, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مالک نے کتاب لکھی, موطا ابن وہب نے لکھی, اور ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ موطا نام کی 80 کتابیں 80 محدثین نے لکھی, مگر اس میں سے دنیا میں دو موطا ملتی ہیں, ایک امام مالک کی ایک ابن وہب کی, مگر آج تک میں نے ابن وہب کی موطا نہیں پائی. امام مالک کا فریت رسول پاک سرور عالم کی وفات کے کتنے زمانے کے بعد ہے؟ سن 92 میں آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوئے میرے آقا سرور کائنات 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں، 92 تک 81 سال کا عرصہ ہو گیا، 81 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ اور اسی طرح سے لوگوں نے طویل عرصے کے بعد کتابیں لکھی، تو کیسے مان لیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 125 سال بعد تک سینہ بسینہ حدیث کا علم چلا آتا رہا؟ لوگ تو ایک مہینے کا حساب بھول جانا چاہتے ہیں، امتحان کا زمانہ آتا ہے دن رات یاد کرتے ہیں، تو صبح کو پرچہ دیتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، پھر دوسری صبح کا پرچہ حل کرتے ہیں، اور اگر ایک سال پہلے کی بات ہو تو بھول جائیں۔ اور یہاں 100 سال یا اس سے زیادہ کا مسئلہ سامنے ہے اور یہ سب حل ہو رہا، کیسے ہم مان لیں کہ اتنے طویل عرصے تک حدیثیں محفوظ رہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ لکھنے پڑھنے کا رواج عام ہوا، قوت حافظہ کمزور ہونی شروع ہو گئی، اور جب سے کمپیوٹر کا رواج ہوا تو قوت حافظہ گل ہو گئی۔ اب انسان کی قوت حافظہ صرف کمپیوٹر ہے، قوت حافظہ ڈائری نوٹ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی۔ میں نے خود اس کا بارہا تجربہ کیا، میں ایک سال سے اپنے تقریری پروگرام کو لکھتا ہوں، اب مجھے تاریخ یاد نہیں رہتی، اس کے پہلے میں کبھی بھی کسی پروگرام کی تاریخ نوٹ نہیں کرتا تھا، اور مجھے ساری تاریخیں اکبر یاد رکھتی تھی۔ اور اب یہ حال ہے کہ چھوٹا والا ننا منا کمپیوٹر رکھ لیا، اب روز آنا جب تک اس کو نہ دباؤں مجھے پتا نہیں چلتا ہے کہ آج کا انگیجمنٹ کیا ہے، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جب آدمی اپنے دماغ پر اعتماد کرتا ہے تو یادداشت ساتھ دیتی ہے، اور جب کسی دوسرے سہارے پر اعتماد کرتا ہے تو پھر وہ ایک سیکریٹری کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو جس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس زمانے میں باتیں اس طرح محفوظ ہوتی، جس طرح سے یہ دیوان حماسہ زمانۂ جاہلیت سے اب تک چلا آیا، جس طرح سے طبع معلقہ اب تک چلا آیا، کوئی اعتراض کرنے نہیں آیا، یہ طبع معلقہ من گھڑت کتاب ہے، یہ امرؤ القیس کے 300 سال کے بعد لکھی گئی اور لوگوں میں پھیلائی گئی، یہ کیسے محفوظ رہی، یہ ہم کیسے مان لیں گے، یہ کیفیت ہو گئی۔ مگر سنیے جناب والا کہ یہ سب قوت حافظہ کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے، اور اسی بلبوتے پر صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے تک رسول پاک کی ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ سنا ہوا، ایک ایک موقع بیان، ایک ایک آپ کے حال کو محفوظ رکھے۔ اب آپ سنیں، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے زیادہ حدیث بیان نہیں کر سکتا سوائے عبداللہ ابن عمر کے، عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر کے، فإنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، یاد کرتا تھا۔ مگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ ابن عمر کی کتنی حدیثیں ہیں اور ابو ہریرہ کی کتنی حدیثیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، لکھے ہوئے پر اعتماد کرنے والے، جب تک کہ لکھا ہوا سامنے نہ کر لیں بیان نہیں کر پاتے، اور جب لکھا ہوا سامنے کرتے ہیں تو سننے والا اسی وقت کنفیوز ہو جاتا ہے، پتا نہیں یہ انہوں نے بنا کے لکھا ہے، یا تو ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کسی نے اس میں ایک آدھ لفظ گٹا بڑھانا دیا ہو، کسی نے زیر زبر نہ الٹ پھیر کر دیا ہو، معروف کا مجھول نہ کر دیا ہو، مجھول کا معروف نہ کر دیا ہو، فائل کو مفعول نہ بنا دیا ہو، مفعول کو فائل کی جگہ رکھ نہ دیا ہو، یہ طرح طرح کی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس بنا پر جو لوگ اپنے دماغ پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتے تھے، لوگ لپک کر ان کے پاس آتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے۔ اب آئیے میں ایک شہادت پیش کروں، اس زمانے میں صحیفہ ابن حمام نام کا کی ایک حدیث کی کتاب ملتی، حمام ابن منبہ، صحیفہ حمام ابن منبہ نام کی ایک کتاب ہے۔ حمام ابن منبہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کے اجلہ تلامذہ میں تھے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی حدیثیں سنی اور سب کو ایک جگہ نوٹ کر کے انہوں نے پھیلا دیا۔ آج بھی وہ کتاب صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے پائی جاتی ہے۔ اب آپ اس صحیفے کی حدیثوں کو پڑھیے، اور بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیثیں دیکھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حمام ابن منبہ میں جتنی حدیثیں روایت کی ہیں وہ سب کی سب یا ان میں سے اکثر بخاری اور مسلم میں مل جاتی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ صحابہ کے باپ اور صحابہ کے زمانے میں بھی حدیثوں کی تدوین ہوتی تھی، اور وہ تدوین جو بعد میں ہوئی ہے صحابہ کے بہت بعد، وہ بھی اتنی مضبوط ہے کہ جو صحابہ کے زمانے کی تدوین تھی اس تدوین سے سرے وہ فرق نہ ہونا دلیل ہے اس بات کا کہ جو ہم فلاں ان فلاں ان فلاں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، ان میں سب نے پوری دیانت اور دیانت اور حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا رہا ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ جان مصطفیٰ زندہ۔
اب ایک اور اعتراض ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں روایت کرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ دنیا میں جیسے بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلمان پرہیزگار نہیں ہوتا، اور ہر پرہیزگار ظاہر کا اندر میں بھی پرہیزگار ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، اور اسی طرح پرہیزگار اچھی قوت حافظہ والا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ دنیا میں ایک سے ایک جھوٹے اور گپ ہانکنے والے لوگ موجود ہیں، حدیث کی اشاعت میں ایسے لوگوں کا بھی تو ہاتھ ہے جو بڑے جھوٹے تھے انسانوں کے معاملے میں، یا اتنے بڑے جھوٹے تھے کہ حدیثیں گواہ بھی کرتے تھے، تو پھر ایسی حدیثوں پر کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ اگر حدیثوں کے مجموعے میں کذاب لوگوں کی حدیثیں بھی جمع ہو گئیں تو اب مشکل ہے کہ حدیثوں پر عمل کیا جائے۔ قرآن ایک نکلی ہوئی کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت ثابت، اور ایک آیت کا بھی انکار کر کیا تو کافر۔ اس لیے اب حدیث پر کیسے اعتماد کریں؟ اب چار ناشرین حدیث اگر جھوٹے ملے تو اب 400 پر بھی اعتماد نہیں رہا، ان لوگوں کا کہنا یہ. ہم جواب دیتے ہیں کہ کیا ساری دنیا اب جھوٹی ہی ہو گئی؟ ہم مانتے ہیں کہ سارے کے سارے صاحب عدل اور صاحب دیانت نہیں ہیں, اور سارے انسان قوت حافظہ اور دیانت والے نہیں ہیں. مگر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ ساری دنیا جھوٹی ہے اور سب کے سب غلط کار ہیں. حدیث کے جمع کرنے یا پھیلانے میں اگر کچھ ایسے لوگ بھی دخیل ہیں تو ہم انکار نہیں کر سکتے, مگر ان کا حشر آپ کو معلوم ہے؟ اسماء الرجال کی تدوین آخر کیوں کی گئی؟ حدیث کے راویوں کے نام, باپ دادا کے نام, جائے رہائش, تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, کب کب کہاں کا سفر کیا, کن کن لوگوں سے حدیثیں حاصل کی, کن کن لوگوں تک یہ حدیثیں پہنچائیں, ان کا دماغ کیسا تھا, جوانی میں کیسے تھے, بڑھاپے میں کیسے تھے, انسانوں کے باہمی معاملے میں کیسے تھے, اپنے اور رب کے معاملے میں کیسے تھے, یہ سب حالات سمیٹ کر کے افواہ رجال میں رکھ دیے گئے. اس لیے اب آدمیوں کو پہچاننا آسان ہو گیا. اگر اس میں تاریخ کذاب جیسا کوئی ہو سکتا ہے تو زہری جیسا امام بھی ہو سکتا ہے, فرا جیسا کذوب اگر ہو سکتا ہے تو ابن مبارک جیسا ایک عظیم الشان رجل, ایک عظیم الشان امام الحدیث بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کیسے ہم مان لیں کہ اگر چار چھ آ گئے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کہ حدیث کو جس سے بھی سنا اس پر اعتماد کر لیا. اسی لیے محدثین روایت کرتے ہیں رسول پاک سے کہ کفا بالمرء قسطاً ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بولنے لگے. ہر سنی ہوئی بات کو بولے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو تحقیق کرنے پہ یہ بات تو غلط ثابت ہوئی, بڑا جھوٹا. افواہیں نہیں بولی جا سکتی, جھوٹوں کی خبریں نہیں بولی جا سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ انسانوں کو کلید آ جائے اور انسانوں کی شخصیت کو پہچانا جائے. اسی لیے انگریز مستشرق کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسماء الرجال جیسے فن کو پیدا کر کے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ ان کے دین میں رکھنا ڈالنا آسان نہیں. خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے پاس ایک صدیق حدیث کا وضع لایا گیا گرفتار کر کے, تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ جب حدیثیں گڑتا ہے تو اس کا سر قلم کر دو. جھوٹی حدیثیں گڑ گا کر رسول پاک کی طرف منسوب کرتا تھا اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اور فرد بھی بنا لے کہ حدثنی فلاں ان فلاں, سند بھی کر لیتا تھا. تو اب ہارون رشید نے کہا جس کو قتل کر دیا جائے, تو وہ کہتا اینا انتا یا امیر المؤمنین من اربعت آلاف حدیث وحللو فیہ الحلال وحللو فیہ الحرام وحرمو فیہ الحلال. اے امیر المؤمنین, مجھے تو قتل کر دو گے مگر میری 4000 وہ حدیثیں کیا کرو گے جن میں میں نے حرام کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا, ان کو کیسے تم آپ قتل کرو گے؟ تو ہارون رشید کو جلال آ گیا اور کہا این انت یا صندیق, اے صندیق کہاں کا تیرا خیال ہے؟ سن, یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں اور یہ ابو اسحاق اسفرائنی ہیں, چلی میں تیری حدیثوں کو چال کر کے دوسرے کی طرف ہیں. بات میں اگر کچھ بدلا کردا یا سوئے حفظ کے لوگ یا کچھ بد عمل لوگ داخل ہیں تو اگر ہم ان کی بھی حدیث قبول کرتے تو ہمارے اوپر اعتراض پڑتا، مگر فقہ کی تدوین میں ایسے لوگوں کی حدیث کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ ان کو اٹھا کر کنارے پھینک دیا گیا، کنارے رکھ دیا گیا ہے کہ ان حدیثوں سے مسائل شرعیہ کا استنباط نہیں کیا جائے۔ اس لیے یہ اعتراض بھی منکرین حدیث کا ہمارے اوپر بالکل غلط اور بیجا ہے۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اشارات پیش کروں جن سے ثابت ہو جائے کہ حدیثیں صحیح ہیں، صحیح حدیثیں، حسن حدیثیں، مقبول حدیثیں صحیح، اور ان کو ماننا پڑے گا۔ اس کا ثبوت نمبر ایک، آپ قرآن عظیم کو اللہ کا کلام ماننے میں کیا کلام معجز ہونا دلیل نہیں بناتے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول نے اپنی طرف سے گھر کر کے لوگوں کو سنا دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو رسول پر نازل ہوا، رسول نے لوگوں تک پہنچایا، یہی بات ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن نے تحدی کی، چیلنج کیا کہ اگر تمہیں کلام اللہ ہونے میں شک ہے اس کے تو تم اس جیسا کلام بنا کر لاؤ، ایک سورت ہی پیش کر دو۔ آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، ہمت نہ ہوئی کہ انا آتینا کی سورہ کے برابر بھی کوئی کلام معجز نظام پیش کر۔ اب آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کو جوامع الکلم بھی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں کہ ایسی جامع، ایسی معجز فصاحت و بلاغت سے اس میں اجار کر کہ کوئی عام انسان اس کا طرح کا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی کا کلام ہے جو بطور اعجاز نبی نے ظاہر کیا، اس لیے اس کے حدیث ہونے کا ثبوت ایک یہ بنا۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی میں کچھ ایسے بیانات ہیں جن کے مطابق حدیث میں بھی بیان ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن اگر حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن کا انکار لازم آئے گا کہ نہیں؟ یہ اسی طریقے پر جیسے قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، کہ ہم نے تورات میں لکھ دیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ہاں ناک کے بدلے میں ناک، اور زخموں کا قصاص دیا جائے۔ یہ اب تورات میں اگر یہ آیت نہیں ملتی تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تورات بدلی گئی، اور تورات کے جس نسخے میں یہ آیت مل جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو تورات میں جو بیان کیا ہے قرآن میں بھی موجود، تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن میں کوئی حکم اللہ نے بیان کیا اور اسی طرح کا حکم حدیث میں ملے، قرآن میں کوئی قصہ بیان کیا گیا اور وہی واقعہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا، قرآن میں کوئی نصیحت پیش کی گئی اور اسی طرح کی نصیحت حدیث میں بھی ملتی، تو آپ کچھ حدیث کو ماننے پر مجبور ہیں کہ نہیں؟ ورنہ قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ان حدیثوں کی صحت کی یہ دلیل ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس طریقے پر ہمارے سامنے حدیث کی حجیت کی کچھ عقلی دلیلیں موجود ہیں کہ حدیث رسول کا کلام ہے، رسول کا فرمان ہے، اور جو رسول کا فرمان ہونے سے منکر ہے وہ کذاب ہے. اس لیے اب ہم ان حدیثوں کو ماننے پر مجبور ہیں. اب آؤ یہ بھی نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ منکرین حدیث جب یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام صرف یہ ہے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور نبی قابل اتباع نہیں, تو قرآن کی ان کھلی آیتوں کا انکار جس میں رسول پاک کے عمل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا, جس میں رسول پاک کے فرمان کو وحی قرار دیا گیا, جس میں رسول پاک کے امر کو امر الہی بتایا گیا, جس میں رسول پاک کی نہی کو نہی الہی بتایا گیا, جس میں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا, ان سب کا انکار ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب کسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے, تو پھر آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو تو نہ قرآن کے آنے کا مقصد پورا ہوگا اور نہ اسلام کے مقاصد پورے ہو سکے. اس لیے ضرورت ہے کہ رسول پاک کا اتباع کیا جائے. اب آئیں, اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کیا یہ رسول پاک کی کھلی ہوئی اطاعت کا حکم نہیں ہے؟ اس لیے رسول پاک صرف ایک ہی نہیں ہے, خدا کے رب العالمین کے وہ کیا ہیں؟ رب العالمین کے نائب مطلق ہیں, خلیفہ آدم. وہ جو کچھ کہیں گے اللہ کا حکم ہوگا. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ انبیاء تو انبیاء ہیں, صلحاء کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم سنن الذین من قبلکم وجہدیکم سنن الذین من قبلکم. اب اللہ تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم کو رہنمائی دے دے ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے, ان لوگوں کے طریقے کی رہنمائی فرمائے جو تم سے پہلے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے, یہ کیوں فرمایا کہ ہدایت دے دے ان اور ان لوگوں کے راستے کی, ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے. کیا معنی ہوا؟ انبیاء و صالحین جو پہلے گزرے ان لوگوں کا طریقہ ہمارے سامنے اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ انبیاء و صالحین اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اتباع کی. اسی لیے قرآن میں جب سورہ فاتحہ میں ہمیں دعاؤں کا انداز تلقین کیا گیا تو اہدنا صراط المستقیم کے کا بدل ذکر کیا گیا صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کی صراط نشاندہی کے طور پر کیوں ذکر کی گئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں ہی کا طریقہ وہی طریقہ حجت ہے, وہی طریقہ ہمارے لیے طریقہ شریعت ہے, منعم علیہم کے راستے پر چلنا. اب یہ تو گفتگو ہو گئی اجمالی طور پر حدیث کی حجیت سے متعلق. اب آئیں میں یہاں اخیر میں حدیث کی تعریف کر دوں. حدیث کی تعریف جو ہمارے ائمہ کرتے چلے آئے اختلاف رائے کے ساتھ, اس میں اکثر کی تعریف اور بعض کی تعریف دونوں جمع کر دیتا ہوں. یوں فرمایا گیا، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کے سامنے جو کام کیے گئے ان کی تقریب، اسی طرح صحابہ کے اقوال، افعال اور تقاریب. اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تابعین کے اقوال و افعال اور تقاریب بھی، مگر یہ لوگ تابعین سے جملہ تابعین نہیں مراد لیتے، تابعین بإحسان یہ مراد لیتے ہیں. مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تابعین حدیث کی تعریف میں تابعین کا قول فعل عمل، تابعین کا خود اپنا قول فعل عمل ہو تو وہ تعریف میں داخل نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا بھی قول یہی ہوگا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر ہمیں رسول پاک کی حدیث مل جائے اور آپ کے خلاف ہو تب، فرمایا کہ حضور کی حدیث پر عمل کیا جائے، میرے قول پر نہیں. اور پھر پوچھا گیا اگر صحابہ کا قول آپ کے خلاف ہو تب، فرمایا کہ صحابہ کے فرمان پر عمل کرو، میرے قول پر نہیں. تو اب پوچھا گیا تابعین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی اس میدان کے مرد ہیں، ہم بھی اس میدان کے مرد ہیں. اس لیے اگر ان کی بات دلیل ہے تو ان کے مقابلے میں ہماری بات کیوں نہیں چلے گی. اس سے پتا چلتا ہے کہ شاید امام ابو حنیفہ حدیث کی تعریف صحابہ تک ہی دلتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اب یہ حدیث کی تعریف ہوئی، مگر فقہائے حنفیہ اور بلکہ اکثر فقہا یہاں حدیث کے علاوہ ایک اور لفظ دوسرا رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دین کے اصول چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. تو کتاب اللہ کے بعد انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا؟ سنت رسول اللہ کا، اس کا ذکر کیا، سنت کا. تو اس جگہ پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث میں تو عموم ہے مگر سنت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے خاص رکھی. مگر اس سنت کے مفہوم میں صحابہ کے وہ اقوال جو قیاس اور اجتہاد سے نہیں ہیں، خلاف قیاس ہیں، وہ بھی سنت کے مفہوم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی انہیں مرفوع حکمی کہا جائے گا. کہ حدیث کی جیسے چار قسمیں نکالی گئیں، وہ تین قسمیں مرفوع، موقوف، مقطوع، یہ تین قسمیں رکھی گئیں. اس طرح پر یہ مرفوع حکمی میں صحابہ کرام کے غیر اجتہادی اقوال چلیں گے. مثال کے طور پر صحابہ کرام یہ فرمائیں، یہ کام کرنے میں اتنا بڑا ثواب. سمجھ گئے؟ جس طرح حضرت عثمان ابن عفان سے بطریق موقوف کی یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا، آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. بولیے صاحب، دلیل قیاسی سے یہ ثواب کوئی متعین کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ حدیث مرفوع مروی نہ ہوتی جب بھی اس کو ہم مرفوع کے درجے میں رکھتے. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو یہ مرفوع حکمی یہ بھی سنت میں داخل ہے. اب سنت کے اقسام اور اسی طرح پر حدیث کے بھی کچھ اقسام ہوتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو متواتر ہیں جس طرح قرآن متواتر، ان کا منکر بالکل قرآن کے منکر کی طرح کافر ہے. متواتر حدیثوں کا انکار آسان نہیں ہے، رسول پاک سے خود کا ثبوت قطعی طور پر مہیا تو اس کا انکار آسان نہیں. اس وجہ سے یہ متواتر، ہم متواتر کے بعد حدیثوں وہ حدیثیں ہوتی ہیں کہ ہم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے طریقے اتنے راستے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ ان سب کو ان سب پر نظر رکھنے کے بعد آدمی محال سمجھے عادتاً کہ یہ اجماعی لوگوں نے مل جل کر جھوٹ بنایا اس چیز کو محال کی. تو اس طرح پر یہ تواتر ہوتا ہے. تو اس متواتر حدیث کو عادتاً آدمی سننے کے بعد اتنے افراد سے سننے کے بعد لازمی طور پر اس بات اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اتنے لوگوں کا اجماع کذب کے اوپر ناممکن ہے، عادتاً بالکل ناممکن حال بنتا. یہ اس طریقے پر جیسے مبارک پور کے حاجی نے اور سکھیاؤں کے حاجی نے، آدم کل کے حاجی نے، بمبئی کے حاجی نے، کلکتے کے حاجی نے، ہر جگہ کے حاجیوں جتنے حاجیوں سے ملاقات ہوئی سب نے یہ بتایا کہ مکے میں خانہ کعبہ آپ نے نہیں دیکھا، مگر سب حاجیوں نے بتایا کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے. تو آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں اس بات کا کہ یقیناً وہاں کا خانہ کعبہ؟ کیوں یقین ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ اس بات کا تصور کر ہی نہیں سکتے کہ آدم گڑھ والا، سکھیاؤں والا، مبارک پور والا، کلکتے والا، بمبئی والا، مدراس والا، گونڈے والا، نیپال والا، ہر جگہ کے سب وہاں پر مل جل کر کے جھوٹ گڑھ کرتے ہیں. یہ عادتاً محال ہے. اس طرح کی جب حدیث ہوتی ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متواتر. سمجھ گیا؟ جس کی مثال ابن الصلاح نے یوں دی کہ من کذب علی متحمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یہ اتنے طرق سے مروی ہے کہ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے 105 صحابہ نے اس حدیث کو روایت، اور پھر ان 105 سے نہ معلوم کتنے لوگوں نے سنا، اور یہ سنتے سنتے سلسلہ پھیلتا چلا. یہ اس طرح کی حدیثیں متواتر جو ہوتی ہیں یہ دو قسم پر، ایک تو متواتر اللفظ اور ایک متواتر المعنی. متواتر المعنی بہت سی ہے. اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں پہلے تکبیر تحریمہ اور بعد میں آدمی قرآن کی قراءت کرے کھڑے کھڑے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مرضی. قرآن مجید میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 کا لفظ لے کر کے کہیں بھی نہیں، سمجھ گیا؟ کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں، اشارات ملیں گے مگر یہ کہ تصریح اس بات کی نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا متواترن منقول ہے. اگر کوئی انکار کر دے کہ میں 5 نہیں مانتا، 4 ہی مانوں گا،
وہ قابل کرتی ہے. سمجھ گیا؟
اسی طریقے پر کچھ اور حدیثیں بھی ہیں. اب اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ کو بتائی جائیں. اب آپ اتنا سننے کے بعد اس بات کو تو باور کر چکے ہوں گے کہ منکرین حدیث در حقیقت دین میں رخنا اندازی کا ایک پلان لے کر چل رہے ہیں کہ جملہ بد مذہبوں کا اور گمراہ کن فرقوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کریں. اور انہی میں سے یہ بھی ایک گروہ ہے کہ حضور کی حدیثوں کو جب ہم انکار کر دیں گے تو پھر انسانوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ حدیث کے اوپر گہری نظر رکھی جائے اور اس کو رواج دیا جائے, اس کو سیکھا جائے, اس کے اور دوسرے گوشے سمجھے جائیں, مگر اس طریقے پر نہیں جیسے کہ آج کے اہل حدیث بس وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ حدیث کا اصل مقصود کہاں کیا ہے, وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ مطلق کہاں ہے مقید کہاں ہے, وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان میں مؤول کون ہے مشترک کون ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ عام کون ہے اور مخصوص من الباب کون ہے, یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان میں خاص کون ہے اور اس میں مطلق کون ہے مقید کون ہے, یہ کچھ نہیں سمجھتا. جن کو یہ بھی نہیں خبر ہے کہ قضیۃ خصوصی لا عموم لہا کا کیا مطلب ہے, یہ سب کچھ نہیں سمجھ پاتے. اس ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر حدیث کا علم حاصل کیا جائے تو پھر سنن الذین قبلکم کے کو ہی اپنا طریقہ بنا کر آدمی ہدایت پر کام کر رہے ہیں. جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیروں و یہدی بہ کثیروں, کہ اس سے بہتوں کو گمراہی ہوتی ہے اور بہت سے ہدایت یافتہ ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے قرآن سننے کے بعد ہدایت دے دے, جس کو چاہے گمراہی میں اور زیادہ رکھے. یہ قرآن ایسے ہی حدیث کا معاملہ ہے کہ جب تک اللہ کا فضل شریک حال نہ ہو اور ائمہ کی نشاندہی اور ان کی تفہیم کا دامن ہاتھ میں نہ ہو اس وقت تک آدمی حدیث فہمی میں محروم ہے, غلط طریقے پر جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ شیئا ثم اطاب فقد اخطأ, جس آدمی نے اپنی عقل اور رائے سے قرآن کا کوئی معنی متعین کیا اور ٹھیک معنی بتایا تب بھی غلط کار ہے وہ. کیوں؟ کہ قرآن کے سمجھنے میں آدمی کی رائے کا دخل نہیں ہوتا, رسول پاک اور ان کی بارگاہ کے پروردہ صحابہ ان کی روشنی ضروری ہوتی. اسی طرح احادیث کریمہ کے سمجھنے میں صحابہ کرام اور ان کے بعد کے فقہا کا سہارا لینا ضروری پڑتا ہے. یہ آج کے غیر مقلد اہل حدیث لوگ جو اصل میں اہل حدیث نہیں ہیں اہل حدیث ہیں, ان کی حدیث فہمی مدحکہ خیز ہے. وہ طریقہ میں کسی کو نہیں تعلیم دے سکتا, بلکہ وہ طریقہ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے بطور ودیعت اور وصیت ملا ہے اس طریقے میں ہم حدیث فہمی کریں گے. اس کے مختلف گوشے آئندہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. السلام علیکم.
الحمد للہ الذی لہ الحمد سرمدا وصلى الله تعالى على سراجه المنير أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صدق الله العلي العظيم. درود شریف ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھنے، اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اب تک آپ حضرات نے حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب زید مجدہ و مد ذلہ کا خطاب آب و تاب سماعت فرمایا. الحمدللہ آپ کے اس دورے میں بہت ساری افادیت اور بہت قسم کی معلومات کی فراہمی محسوس ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے نتائج خوش آئند شکل میں نظر آئیں گے. حرکت میں برکت ہے، اب آپ نے سمجھ لیا. اکیلے پرسکون بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کو کچھ حرکت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جدوجہد کے نتائج اور ثمرات سامنے آتے ہیں. عزیزان گرامی، اس وقت مجھے حدیث شریف کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا. اس سلسلے میں مجھے ابھی مزید موقع مطالعے کا مزید موقع نہیں مل سکا، یا مزید مطالعے کا موقع نہیں مل سکا. اب جو کچھ میری یادداشت کے گوشوں میں محفوظ ہے، انہی میں سے چند ایک باتیں عرض کروں گا. حدیث اور خبر، یہ دو لفظ ہیں جو کہ مرویات کے سلسلے میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ خبر میں استعمال کے طور پر عموم پایا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسی روایت جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یا صحابہ اور تابعین سے ہو، یا ملوک ماضیہ اور بلاد خالیہ کے احوال سے متعلق ہو، سب کو خبر کہہ دیتے ہیں عام طور سے. مگر حدیث کا استعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین کے بارے ہی میں استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ نہ سمجھ لیں کہ خبر کا یہاں پر وہ معنی لیا جائے کہ جس میں صرف نسبت حکمیہ خبریہ موجود ہو، بلکہ یہ خبر وہ بھی ہوتی ہے جس میں احکام انشائیہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے یہ اصطلاح خبر کی وہ نہیں ہے جو منطق میں استعمال ہوتی ہے، یا نحو کی کتابوں میں جملہ خبریہ کے طور پر بولی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک مزید اصطلاح ہے محدثین کی جو اصول حدیث میں شمار کی جاتی ہے. حدیثیں عام طور سے لوگ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و احوال سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کو کہتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال و احوال اور تابعین کے اقوال و احوال. لیکن بہت سے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اقوال و اعمال تک اس کو محدود رکھا. اور میرا بھی خیال ہے کہ ایک حد تک یہ بہت مناسب بات ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے تو کیا حکم ہوگا، فرمایا کہ حدیث کو لے لو اور میرے قول کو چھوڑ دو. پھر صحابہ کے بارے میں اسی طرح کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا ان کا قول لے لو اور میری بات چھوڑ دو. تابعین کا جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی ایک میدان کے مرد ہیں، ہم بھی اسی میدان کے مرد ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر گردنیں خم کر دی جاتی ہیں جس حکم کے سامنے، وہ بارگاہ رسالت ہے اور ان کے ذیشان صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام نے بھی ایک بات یہ بات اچھی طرح سے محسوس رہی کہ ہمارے علماء کا ایک قول ہے کہ دو حدیثیں اگر متعارض ہو جائیں تو اس وقت ترجیح کا عمل کیسے ہو. دو حدیثیں اگر آپس میں متعارض ہوں تو ان میں ترجیح کا عمل کیسے کیا جائے. تو ہمارے ائمہ اصول فرماتے ہیں کہ صحابہ کا قول اگر مل جائے کوئی تو اس کے مطابق، اس سے جو حدیث مطابق ہوگی اس پر عمل کیا جائے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تب قیاس سے ترجیح دی جائے. اس سے یہ پتا چلا کہ قیاس کا مرتبہ ہمارے نزدیک حدیثوں کے بعد ہے، اور صحابہ کے قول کو حدیث کی ترجیح میں قیاس پر ترجیح دی گئی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ائمہ صحابہ کے اقوال اعمال تقاریر ان کو درجہ دیتے ہیں حدیث رسول کے کا تابع ہو کر، اس لیے کہ صحابہ کرام میں دین کے معاملے میں کوئی جذبہ نفسانیت نہ تھا. وہاں جا کر سب کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی. معلوم ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کچھ لوگوں نے تیار کیا جنگ جمل کے لیے اور اونٹ پر بیٹھی چلی. راستے میں ایک جگہ کتے بھونکنے لگے، فرمایا روکو، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ فلاں جگہ. فرمایا کہ میں اب آگے نہیں بڑھ سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ میری ازواج میں سے ایک گزرے گی اور وہاں کتے بھوکیں گے، وہ حق پر نہ ہوگی. اس وقت وہ حق پر نہ ہوگی. فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جنگ جمل پہ جانا میرے لیے ناحق کام ہے. مگر بلوائیوں نے زور زبردستی آپ کے اونٹ کو کھینچ کر وہاں پہنچایا جنگ جمل کے لیے. کیا اس سے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کیسا تھا؟ اپنے اجتہادات بھی وہ کرتے تھے، مگر جب ان کا اجتہاد کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جاتی تو اپنے اجتہاد سے بالکل صرف نظر کر لیتے، اور صرف رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ اپنے لیے محور زندگی بناتے تھے. چنانچہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے تم میری اتباع کرو تاکہ آنے والے تمہاری اتباع کریں. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اسی انداز میں فرمائی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی زندگی کے نمونہ بن کر رہے ہیں اور لوگ اور پوری امت کے لیے وہ پوری امت کے لیے وہ عظیم سرمایہ علم اور سرمایہ دین بنے. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک سب سے اچھے جو لوگ پیدا ہو سکتے تھے, سب سے اعلیٰ درجے کے جو لوگ پیدا ہو سکتے تھے, ان سب کو چن کر اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. تو اب صحابہ کی زندگی کتنی بے لوث زندگی اور دین کی محافظت میں کتنی عظیم زندگی. صحابہ میں باہمی مشاجرت بھی ہوئی مگر ان مشاجرتوں کے موقع پر کبھی بھی ان لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے نہ کوئی حدیث گڑھی اور تیار کی اور نہ اپنے اعزاز کے لیے کسی حدیث یا قرآن کی آیت کے غلط معنی نکالے. اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابہ دین کے معاملے میں کتنے مخلص تھے؟ اب انہی کے ذریعے سے ہمیں قرآن بھی ملا اور انہی کے ذریعے سے حدیث بھی ملی اور انہیں رسول پاک ہی کے ذریعے سے قرآن بھی ملا اور حدیث بھی ملی. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی ذریعے سے دو چیزیں مل رہی ہیں, ایک چیز مانی جائے اور دوسری چیز نہ مانی جائے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چیز کو میرے آقا نے بیان کیا تو فرما دیا کہ ہذا قول اللہ, اور دوسرے کو بیان کیا تو فرمایا کہ یہ میرا قول ہے اور اللہ کا حکم ہے. کیونکہ قرآن میں فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. قرآن عظیم میں کیا اللہ تعالی نے جنگ بدر میں فدیہ لے کر لوگوں کے چھوڑنے پر آیت نہیں اتری تھی؟ ایک جنگ بدر کے قیدیوں کا فدیہ لے کر چھوڑنے کے معاملے میں قرآن کی آیت نہیں اتری تھی, جس کا حدیث میں یوں ذکر ہے کہ صحابہ سے آقا کائنات نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کا. حضرت عمر نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ ان میں سے ہر ایک کا رشتہ دار اپنے اس رشتہ دار قیدی کو پکڑے اور اپنی تلوار سے قتل کرے. میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں گا, علی اپنے بھائی عقیل کو قتل کریں, اور اسی طرح جتنے مہاجرین ہیں سب اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کر دیں. یہی ان کا معاملہ ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آقا کائنات متوجہ ہوئے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس میں دو فائدے ہیں. فدیے سے ہم اپنے جنگی سامان کی تقویت کر سکیں گے, قوت ہم اپنی بڑھا سکیں گے فدیے کی رقم سے, اور ان کو چھوڑ دیں گے تو امید ہے کہ اللہ اپنے کرم سے انہیں ایمان کی توفیق دے گا اور وہ مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے یہ فائدہ تو فوراً ہے اور وہ فائدہ مضمون ہے. یہ حضور نے فرمایا ابو بکر کی رائے ٹھیک ہے, فدیے پر چھوڑ دیا جائے. قرآن عظیم کی آیت اتری اور اس میں فرمایا گیا کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ان کو وہ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے. اس وقت تک ان پر مروت نہ کرتے جب تک کہ زمین کو گرما گرم نہ بنا دے. حتیٰ یسخن فی الارض. پھر آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب الیم. اگر پہلے ہی سے اللہ کا حکم اس کے لیے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس پر اللہ کا سخت عذاب تم کو پکڑ لیتا. اب اس آیت کو سننے کے بعد کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم دین کا حکم رکھتا تھا اور حضور کسی کے مشورے کو اگر قبول کر لیں تو وہ دین کے مرتبے میں آ جاتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ نبی نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے پہلے ہی اس کو اپنے یہاں مقدر اور مکتوب فرما دیا. تو نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں؟ ایسے مقبول کہ آپ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ اس کو پہلے ہی سے جانتا بھی ہے اور اس جاننے کے اعتبار سے اللہ اس کو پسند بھی فرمایا رہتا ہے پہلے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے حجت ہونے کی ایک دوسرے رخ کی دلیل. پھر آپ دیکھیں گے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگوں کو تنبیہات کیوں ارشاد فرمایا. یقین کر لو ہوش میں آ جاؤ کہ تم میں اللہ کے رسول جلوہ فرما ہیں. اگر وہ اطاعت کرنے لگتے تمہارے ہر معاملے میں تو تمہارے بہت سے معاملے میں تو تم سخت مشکلات میں پڑ جاتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری باتوں کو قبول کریں بلکہ اس لیے بھیجے گئے کہ تم ان کی بات کو قبول کرو. تم ان کی باتوں کو قبول کرو, انہیں اپنی زندگی کے گزارنے کا محور بناؤ, تب جا کر کے تم مسلمان کہلاؤ. اللہ تبارک و تعالی, یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی کہ اگر دین لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا تو جس طرح اللہ کسی کے دل میں جذبہ ہدایت پیدا کرتا ہے ویسے ہی ہدایت کے راستے بھی پیدا کر دیتا اس کے دل میں. مگر اللہ تعالی نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ انبیاء کرام ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں راستہ چلائیں گے. اب اس لیے منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیثیں بعد میں کہی گئی ہیں یہ بالکل غلط ہے, الزام ہے, تہمت ہے, یہود و نصارہ کی سازش کا کرشمہ. یہ ہم سمجھے ہیں ان بدماشوں کے جو لوگ دین کو مست کرنا چاہتے ہیں چند سکوں پر بک گئے تاکہ وہ دین کو دین کے اندر انتشار پیدا کریں اور دین کی حفاظت دین کے محفوظ ہونے کے معاملے میں لوگوں کو بددل بنا کر کے جہنم کا ہتھکنڈا بنائیں. یہ ہے ان کا منصوبہ. یاد رکھیے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں خوب اچھی طرح تجربہ ہو چکا ہے اس بات کا کہ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راستے سے یعنی فلانے فلاں سے فلانے فلاں سے فلانے فلاں سے فلانے ابو ہریرہ سے اس طرح پر سنا, پھر دوسرے سے چلی سنا, پھر وہ ابو ہریرہ,
پھر تیسری چلی پھر جا کر ابو ہریرہ پہ لی تھی. جتنے آدمی مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیا, کوئی مصر کا رہنے والا, کوئی بکھرے کا رہنے والا, کوئی جناب شام کا رہنے والا, کوئی کسی اور جگہ کا رہنے والا, یہ سب کے سب کیا آپس میں مشورہ کر کے بیٹھے تھے کہ ابو ہریرہ کے معاملے میں ایک مضمون کی ہو بہو لفظ بلفظ ہم حدیث گڑ لیں گے. یہ تجربہ ہے اس بات کا کہ اس طرح سے ہم نے جب جانچا تو ایک حدیث کی صحت ثابت ہوئی. اب جب یہ اس طرح پر جب حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو اس طریقے کے تمام راویوں کو ہم نے پسند کر لیا. اب وہ راوی جب بھی کوئی بات بیان کریں گے تو وہ قبول کی جائے گی. اس وجہ سے ہمارے فن حدیث کو صرف تاریخ کی کتابوں کی طرح سے تدوین نہیں کیا گیا ہے کہ تبری بیٹھ گئے اور لکھنے لگے فلاں بادشاہ ہوئے ان کے زمانے میں یہ ہو گیا, اتنے بزرگوں نے وفات پائی, اتنے لوگوں کو وظیفہ بٹا, فلاں فلاں جنگیں ہوئی اور فلاں وقت قحطی آئی, فلاں وقت بہت خوشحالی آئی اور فلاں فن میں بادشاہ کا مر گئے, پھر ان کی جگہ پر فلاں صاحب بیٹھے اور انہوں نے 2 سال تک اپنی حکومت اپنے باپ کے طریقے پہ چلائی, اب وہ بھی مر گئے تو ان کے بھائی بیٹھے اور ان نے سارا تکھڑ بکھڑ کر دیا. اب اس طریقے پر یہ جو گئے تو ان کے بھائی بیٹھے اور ان نے سارا تکھڑ بکھڑ کر دیا. اب اس طریقے پر یہ جو تاریخ کی کتابیں جمع کی گئی, مجھے بتایا جائے کہ تبری کے زمانے سے 500, 400, 300 سال پہلے کے واقعات جس طریقے سے تبری کو ملے, بس وہ افواہ نام لوگوں سے میں خبر گشت کر رہی تھی, وہی خبریں ان تک پہنچی مگر سند بہت کم ہے. ان تاریخ کی کتابوں میں بہت کم جگہ ہیں کہ سند کے ساتھ کوئی بات پیش کی گئی ہو, مگر حدیث جتنی بھی حدیثیں ہیں ایسے نہیں مان لی جائیں گی کہ بس متن پڑھ دیا گیا حدیث سن لی گئی, بلکہ نہیں متن پڑھا جائے گا تو پھر فرق دیکھی جائے گی. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث سنائے تو ہم سچ اس سے مانگیں گے, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء في الدين, اگر حدیث کی جمع کرنے میں سندیں نہ جانچی جائیں تو پھر جو آدمی جو چاہے گا وہ بکتا رہے گا اور دین میں رکھنا پیدا کر دے گا. اس لیے اب یہ تاریخ کی کتابوں کی طرح جمع نہیں ہوئی, اور تاریخ کی کتابوں میں بھی اگر کہیں سند آتی ہے تو ان میں کتنی سندیں بوگس اور ضعیف یا موضوع تک ہو جایا کرتی ہیں, مگر حدیث کی کتابوں میں اب خوب اچھی طرح گہری عینک لگا کر, خوردبین لگا کر لوگوں نے ایک ایک شخص کے حالات کو اکٹھا کیا, فلاں آدمی کب پیدا ہوا, کس کس شہر میں گیا, کتنے عالموں سے ملا, کتنے عالموں کی کو حدیثیں سنائی, کتنی مرتبہ اس نے جھوٹ بولا, اس سے گناہ ہوتے کبھی گڑبڑی مچاتا تھا کہ نہیں, یہ ساری باتیں ان لوگوں نے جانچ کر کے رکھی. یہاں تک کہ لوگ ایک ایک مہینے کا سفر کر کے گئے اور راوی میں ایک آیت آیا کہ حدیث اس سے سن کر نہ آئے. امام مسلم کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام مسلم ابن حجاج تو شہری جن کی صحیح مسلم ہماری سیاست میں ہے, وہ امام مسلم ایک مہینے کا سفر کر کے ایک شیخ کے پاس پہنچے حدیث سننے کے لیے. ان کا بچہ رو رہا تھا, تھپکی دے دے کر کہنے لگے بیٹا چپ ہو جا, تجھے کھجوریں لا کر کھلاؤں گا, چپ ہو جا کھجوریں کھلاؤں گا, چپ ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جب فرصت ہوئی مسند پر بیٹھے امام مسلم زانوے ادب کہہ کر کے آگے بیٹھے, انہوں نے حدیث سنانی چاہی تو امام مسلم نے کہا
شاید ذرا ٹھہر جائیے، میری ایک بات کا جواب دیجیے.
کہیے. کہا کہ آپ اپنے بچے سے میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ تجھے کھجوریں لاؤں گا، تجھے کچھ کھجوریں کھلاؤں گا. حضرت شیخ، کیا اس کو کھجوریں آپ دے چکے یا بعد میں کب دیں گے، یہ بتائیے مجھے. انہوں نے کہا کہ ارے صاحب، یہ تو بچوں کو پھسلانے کے لیے کہا جاتا، اسی طور پر میں نے کہہ دیا کہ پھسلا دوں چپ ہو جائے. تو اب وہ کہنے لگے، جب آپ اپنے بچے کو پھسلا پھسلا کر جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بول کر پھسلاتے ہیں، تو پھر مجھ سے بھی کہیں پھسلانے میں کوئی جھوٹ بول دیں. اس لیے میں آپ سے حدیث نہ سنوں گا. الٹے قدم واپس چلے گئے. اب آپ سوچیں کہ اس احتیاط کے ساتھ جب حدیثیں جمع کی جائیں تو ان میں کس طریقے پر یہ احتمال نکالا جا سکتا ہے کہ ان حدیثوں کو گڑھا گیا ہے. ایک زندیق جو حدیثیں گڑھا کرتا تھا، حضرت ہارون رشید خلیفہ کے پاس پکڑ کے لایا گیا. انہوں نے فرمایا قتل کر دو. تو وہ کہنے لگا، یا امیر المومنین، این انت من اربعت آلاف حدیث ولا توہا. اے امیر المومنین، مجھے تو آپ قتل کر دیں گے مگر میری 4000 حدیثیں ہیں جو میں نے گڑھ کر کے پھیلا دی ہیں. احللوا فیہ الحرام وحرموا فیہ الحلال، جن میں کتنے حلال کو حرام کر دیا، کتنے حرام کو میں نے حلال کر دیا، ان حدیثوں کو کہاں کہاں قتل کیجیے گا. مجھے تو قتل کر دیں گے مگر میری 4000 حدیثوں کو جو پبلک میں پھیلی ہوئی ہیں کہاں کہاں آپ کچلیں گے اور ان کو قتل کریں گے. تو ہارون رشید نے فوراً فرمایا کہ او زندیق، کہاں ہے تو ابو اسحاق اسفرائنی اور عبداللہ ابن مبارک سے؟ نہیں جانتا کہ چلنی میں تیری حدیثیں رکھ کر چال کے بھونسے کی طرف پھینک دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وہ پہچان لیں گے. کوئی حدیث کی سند کر دے اور گڑھ کر کے اچھے اچھے لوگوں کا نام اس میں سٹ کر کے تاریخ کے حساب سے لے جا کر حضرت عبداللہ ابن عمر پہ پہنچا دی، تو بھی محدثین نے اس کو پکڑ لیا کہ ارے نافع عن ابن عمر کہہ کر اتنے روایت کی. نافع کے جتنے شاگرد کی روایت، جتنے شاگرد ہیں ان کے شاگردوں میں کسی نے بھی ابن عمر کی نافع سے یہ حدیث روایت نہیں کی. ضرور اس میں کہیں گڑبڑی ہے. اب تلاش کرتے کرتے کھرستے کھرستے سمجھ میں آیا کہ اس نے گڑھا ہے. اسی وجہ سے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، جو ہم لوگوں کے پردادا استاد ہیں، وہ تشریف لائے، مہمان ہوئے اعلی حضرت کے، تو اعلی حضرت نے فرمایا محدث صاحب کیا کھائیے گا؟ فرمایا کہ جو کھانا پکے گا وہ کھا لوں گا. کہ نہیں، آج آپ کی فرمائش کے مطابق پکے گا، آپ جو پسند کریں بتائیے. کہا بیگن کی ترکاری بننی چاہیے. تو اعلی حضرت نے فرمایا محدث صاحب، بیگن تو بہت ہی بادی اور معدے کو تباہ کرنے والی ترکاری ہے، اس کو آپ نے کیسے پسند کیا؟ کہا کہ میرے پاس حدیث آئی ہے کہ بیگن کو رسول پاک نے پسند کیا. کون سی حدیث؟ تو محدث سورتی علی رحمہ نے 4 حدیثیں سنائی یا 3 حدیثیں سنائی، سنا چکے. فرمایا کہ اب محدث صاحب 5 حدیثیں مجھ سے بھی اسی موضوع کی سن لیجئے. وہ سنائی. اب سنانے کے بعد فرمایا کہ محدث صاحب اب یہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے جو حدیث اول سنائی اس میں فلاں راوی ہے جس نے اس حدیث کو گڑھا، اور اس فلاں حدیث میں فلاں راوی، فلاں میں فلاں راوی، فلاں میں فلاں راوی، اور ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے یہ حدیث بیگن والی حدیث بادن جان اس لیے کہی ہے
تاکہ جب اطباء کے سامنے یہ حدیث جائے تو رسول کی رسالت میں شک کرنے لگے کہ اگر یہ رسول تھے تو نقصان دہ چیز انہوں نے کیسے پسند کر لی. اس لیے اب بولیے یہ چلنی میں اگر چالی نہیں گئی تھی یہ سب گڑھی ہوئی باتیں تو یہ کیسے پکڑ لی گئیں. اس لیے منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے راوی بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور جب چاہے آدمی کوئی سند لمبی سے لمبی بنا کر اور ایک صحابی تک اور الرسول اللہ کا کے سنا دے تو یہ ممکن نہیں ہے چور پکڑ جائے گا کہ اس نے کہاں سے چوری کی. کیونکہ ہمارے محدثین کرام نے تمام صحابہ کرام کی حدیثوں کو دوسری صدی تک بالکل اکٹھا کر لیا تھا. دوسری صدی تک سارے محدثین نے مل جل کر تو ان کے جمع کرنے کے مختلف طریقے تھے. کچھ لوگوں نے جمع کرنا اس طرح پر شروع کیا کہ خوب تنا تک اچھی صحیح اچھی والی کو ایک طرف کر لیں گے اور جو ان میں گڑبڑ ہے اس پر نشان کر کے ایک طرف کر دیں گے. اس طرح پر مختلف قسم کی کتابیں لکھی گئیں اور اسی پیریڈ میں موضوعات پر بھی کتابیں لکھی گئیں. تو تیسری چوتھی صدیوں میں موضوعات کے نام پر ابن جودی کی کتابیں اور دوسرے محدثین کی کتابیں موضوع حدیثیں. اب اس عنوان سے اب یہ تلاش کر کے کچھ لوگ تو یہ تلاش کر کے لکھتے تھے کہ صحیح ترین حدیثیں لکھیں گے جیسے بخاری اور مسلم. کچھ لوگوں نے حسن بھی لکھیں گے. کچھ لوگ یہ کہ نہیں ہم وہ حدیثیں بھی لکھیں گے کہ ضعیف صحیح مگر کسی امام نے عمل کیا تو جیسے امام ترمذی. اس طرح پر لوگوں نے حدیثیں جمع کی. لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ صرف موضوع حدیثیں لکھیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی آ جائیں تو عرف الاشیاء بازدادہا کا کام بن جائے. تو موضوع حدیثیں جمع کی. تو یہ سب کام کس لیے کیا گیا؟ موضوع حدیثیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس لیے لکھی تھی کہ لوگ اس پر عمل کریں. اس لیے لکھی گئی کہ لوگ پھر سے اس کو پڑھیں بھی اور لوگ ہوشیار بھی رہیں اس کے معاملے میں. اس لیے لکھی گئی. اس بنا پر منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیثوں میں بہت سی گھال میل حدیثیں آ گئیں بالکل بوگس باتیں. پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کا ایک اور بھی گھپلے والا کام ہے. نمبری بدماش ہوتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں نے کچھ نمبری کام اس طریقے کے بھی کیے کہ حدیثیں بخاری سے مسلم سے یا کسی کتاب سے ہو بہو لکھی اور ترجمہ اس کا غلط کیا. مثلا ایک حدیث یہ لکھی برق نے, غلام جیلانی برق نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث بخاری میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ یکسلان من اناء واحد. تو ترجمہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک برتن سے ننگے ہو کر غسل کرتی تھی. بتائیے کوئی لفظ ہے اس میں برہنگی بیان کرنے والا؟ اریانن کا کوئی لفظ اس میں آیا؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ, حضرت رسول پاک اور عائشہ, کانا یقتسلان دونوں غسل کرتے تھے من اناء واحد ایک برتن سے. تو اس میں کہاں لفظ ہے ننگے ہونے کا؟ اب کہا کہ بھلا سوچے کوئی مہذب آدمی کہ رسول بھی ایسا عمل کر سکتا ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ حدیثیں بخاری میں گڑ گڑ کر کے امام بخاری نے لکھی ہے. تو دیکھیں اب یہ کیا چیز ہے. خود کوزا کرو, خود کوزا ہو, خود گیلے کوزا. خود کوزا کے بنانے والے بھی ہیں, خود کوزا بھی ہیں اور خود کوزے کی مٹی بھی ہے. سب آپ اکیلے ہی ہو گئے. خود انہوں نے اپنے سے ننگے ہونے کا لفظ نکالا, اسی پر ایک نقطہ نکالا اور اسی پر پوری اپنی عمارت کھڑی کر دی.
بولیے صاحب، یہ انصاف کا معاملہ ہے؟
ہرگز نہیں. یہی سب طریقے بتا رہے ہیں کہ یہ جماعت فرق فتنہ پرور اور گمراہ کن جماعت ہے.
اللہ تعالی نے
کیوں بار بار قرآن میں اپنی نبی کی اتباع کا حکم دیا؟
کیا صرف صحابہ کو حکم تھا؟ ہم لوگ نبی کی اتباع کے مامور نہیں ہیں. صرف صحابہ ہی کو حکم تھا کہ نبی کی پیروی کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی غلامی کرو، نبی کے آمائی کی نقل اتارو؟ یہ صرف صحابہ کو حکم تھا اور ان کے بعد والوں کا نہیں تھا؟ جنہوں نے رسول پاک کو نہ دیکھا ان کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے ہے.
قرآن نے جو حکم دیا سارے اہل اسلام کے لیے حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو جب یہ بھیجے گئے صرف اطاعت کے لیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے وہ اللہ کی اطاعت کر چکا. تو اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سارے مسلمان اس کے مامور ہیں. تو اب حدیثوں کی اللہ کے ذمے حفاظت ہے، اس کے ذمے کرم پر ہے کہ وہ حفاظت کرے، کہ وہ حکم دے رہا ہے اطاعت کرو، اور اطاعت کرنے کے لیے سارے مواد باطل ہے تو پھر اطاعت کرتے ہو. اس لیے ضروری ہے کہ جتنا مادہ اطاعت ہے ہمارے لیے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. اسی لیے یورپ کے مستشرقین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ مسلمان اپنے نبی کا لایا ہوا دین محفوظ کرنے میں اتنے پختہ ہیں کہ اس کام کے لیے انہوں نے ایک نیا علم اثر نو بنایا جس کا نام ہے اسماء الرجال، جس کا ان اسماء الرجال کے ذریعے سے وہ اپنے نبی کی صحیح حدیثوں کو الگ کر سکیں اور نبی کی طرف غلط انداز میں منسوب حدیثوں کو اٹھا کر پھینک سکیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ یورپ کے مستشرقین کو بھی محسوس ہے. اسی لیے یورپ کے لوگوں نے یہ کوشش کی، یہودیوں نے بھی اور نصرانیوں نے بھی، کہ کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو قرآن کے اندر عیب جوئی کریں، کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو حدیثوں میں رخنا اندازی کریں، کچھ ایسے پیدا کیے جائیں جو اماموں کے اوپر کلام کریں، کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو نئے نئے عقیدے پیدا کریں، کچھ ایسے لوگ بناؤ جو لوگ کے جناب حدیث اور قرآن کا غلط ترجمہ اور غلط ترجمانی کریں. اس طریقے سے طرح طرح سے انہوں نے گروپ بنائے. ابھی مولانا نے بتایا کہ وہاں پر 15-16 گروپ ہیں جو اسلام کے نام پہ پرورش پا رہے ہیں. کیا ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے؟ ارے نیاد شمع نیادی، یہ کون چیز ہے؟ شمع نیادی ایک گروپ، یہ کون چیز ہے جو کہ کہتا ہے کعبہ کعبہ یہ کوئی بیت اللہ نہیں ہے، یہ کعبہ تو حضرت آدم کی قبر ہے اور حضرت اسود قبر کا پتہ ہے جو سرانے لگایا گیا ہے. یہ جناب اس طریقے سے وہ، اب بتائیے کعبے میں کب حضرت آدم علیہ السلام دفن ہوئے اور کب وہاں پر کعبہ بنایا گیا ان کی قبر کے طور پہ، اور اس طرح سے یہ بنایا گیا جیسے قبر ہو جائے، سبحان اللہ. یہ بنایا، پھر اس کے علاوہ نئے نئے اس نے عقیدے پیدا کیے. اسی طرح کلکتے میں ایک صاحب اذان گاچھی، اب وہ پیر ہیں بہت موٹے پیر، انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے بڑا شاندار انتظام کیا. جس کو پانی دم کرنا ہے تو اس کے مکان کے سامنے ایک تالاب ہے، لوگ اس میں استنجا بھی کرتے ہیں، لوگ اس میں غسل بھی کرتے ہیں اور لوگ اس میں کپڑے بھی دھوتے ہیں، اور یہ صبح کو آتے ہیں کچھ پڑھ کر کے اسی تالاب پر پھونک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی اپنے مریض کو ہمارا دم کیا ہوا پانی پلانا چاہے لے جائے. کتنے لوگ استنجے میں پلاتے ہیں. اور یہ صاحب اب اس طریقے سے نئے نئے نسخے ایجاد کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے دین میں اسی طرح رکھنے پیدا کی. اور پھر جاہل پیروں کی ہندوستان میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ لوگ بھی نئی نئی حدیثیں گڑھ لیا کرتے ہیں، اپنی بزرگی بیان کرنے کے لیے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ دنیا پرست لوگ ہیں. ان میں جن کو گروپ بنانے کا موقع ملا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ گروپ نہیں بنا سکے. ان کو اندر سے سی آئی اے کی امداد ملتی ہے اور انہیں یہودیوں کی امداد پر یہ لوگ اسلام کو کمزور کرتے ہیں. اسی لیے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ کمیونزم کی طاقت پستہ ہونے کے بعد سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے اسلام ہے. اسلام سب سے بڑا خطرہ اسلام ہے. اس لیے آپ دیکھو گے کہ جناب اسرائیل ہزار ظلم کرے مگر 7000 خون معاف, اور امریکہ نے یہ عراق نے صرف کویت کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اس کا وارہ نیارہ کر دیا. لیبیا نے کیا کیا تھا؟ لیبیا نے یہی تو کہا تھا کہ جس آدمی کے اوپر جہاز اغوا کرنے کا آپ الزام دیتے ہو اس آدمی پر کیس ہم چلائیں گے. اس نے کہا نہیں, وہ ہمارے حوالے کرو, ہمارے یہاں کیس چلے گا. تو لیبیا نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. تو بس کھانا پینا بند, حکا پانی بند, ہو گیا ختم, ہو گیا. چاروں طرف سے حصار کھینچ دیا گیا. اسی طرح سے جناب والا اور بھی ملکوں پر پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں. کیوں نہیں یہ پابندی اسرائیل پر کوئی کسی قسم کی تھوڑی سی لگاتے؟ اسی طرح جب سربوں میں اور بوسنیا کے مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تو وہاں تو کالے اور گورے کا جھگڑا نہیں تھا, دونوں طرف گورے تھے. بوسنیا بھی گورے تھے, بوسنیا والے بھی گورے اور سرب بھی گورے. گورے اور گورے کے جھگڑے میں ان گوروں کو کیوں غرور آ گیا کہ سربوں کو ہتھیار سپلائی کیا جا رہا ہے ظالموں کو, اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ بوسنیا کو کوئی ملک بھی ایک ہتھیار نہ دے, ایک ہتھیار نہ دے. اگر دے گا, بھیجے گا تو راستے ہی میں سارے ہتھیار اس کے ضبط کر کے ہلاک کر دیے جائیں گے اور اس پر مقدمہ الگ چلے گا. تو اب ذرا دیکھو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ بوسنیا مسلمان تھے, یہ بوسنیا کے لوگ مسلمان تھے, نقشبندی تھے. حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ رحمت و رضوان کے خاص مریدین اور پیروکار لوگوں میں سے تھے, اور وہ لوگ داڑھی رکھیں کہ نہ رکھیں اور وہ پردے میں رہیں کہ نہ رہیں مگر عقیدے میں بڑے پکے سنی مسلمان تھے. اب کوئی بھی نہ سعودیہ کا جا رہا ہے, نہ کویت کا جا رہا ہے, نہ کوئی اور جناب والا ادھر کا ادھر کا کوئی بھی مدد نہیں کر رہا. مگر جب بوسنیا کی ایسی کی تیسی کر دی سبوں نے اور وہ بیچارے پستا ہو گئے اور شکست ان کی ہو گئی اور ان کو تھوڑا سا حصہ بچنے کے لیے دے دیا گیا, اب ہزاروں کی تعداد میں اپنے داعیوں کو بھیجے چلے جا رہے ہیں. سعودی لوگ بھیجے چلے جا رہے ہیں اور حاجی لوگ ہمارے کرائے سے ایک جہاز بھر کر کے آنے, حج کر کے پھر جائیں. بوسنیا پہلے کہاں تھی یہ ہمدردی؟ وہابیت پھیلانے کے لیے تو پیسہ گٹا گٹ نکلنے لگا. اور جناب جب تک وہ پکے سنی تھے اس وقت تک آپ کے جسم میں خون نہیں تھا, بالکل پانی ہو گیا تھا, خون کا رنگ بدل گیا تھا. اس وقت ظالموں کی سب میں نظر آتے تھے, ایک لفظ بولنے تک کی ہمت نہیں تھی, مدد کیا کرتے؟ ان کو تھوڑی سی خوراک اور دوا تک بھیجنے کے روادار نہ تھے. تو یہ ایک یورپ کی سازش ہے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے, مگر اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ دین قائم رہے گا. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی امر اللہ حتی یأتی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم. فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کو قائم رکھے گی اور کوئی مخالف ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. اور کب تک ہوگا؟ حتی یأتی امر اللہ, جب تک کہ دابۃ الارض نکل نہ آئے, تب تک ہوگا. یعنی قیامت آنے کی وہ نشانی جس نشانی کے بعد کوئی اسلام والا نہ رہے اس وقت تک یہ دین صحیح روپ میں چلتا رہے گا. اب اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اور اسی بنا پر اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساری حدیثوں کو باطل قرار دے دو تاکہ مسلمانوں کے اعمال اور عقائد سب کے سب یہ اس محور پر آ جائیں کہ بھائی یہ سب غلط ہے تو کیا غلط کی پیروی کریں؟ اور چلو جو طبیعت کہے گی اچھا وہ اچھا، انگریز جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا، جس کو برا کہے گا وہ برا، جس کو پارلیمنٹ ٹھیک کہے گی ٹھیک، جس کو کہے گی بے ٹھیک وہ بے ٹھیک، یہی تو ہوگا. اس لیے عزیزان گرامی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم علم حدیث کے اوپر باقاعدہ اس طرح کی بھی ریسرچ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں ان مخالفین کی کتابوں کا صرف اہل نظر مطالعہ کریں، اور وہ مطالعہ کر کے ان کے جواب اپنے اساتذہ سے معلوم کر کے وہ اپنے نوٹ تیار کریں تاکہ اس سے اپنی جماعت بلکہ دین کی حفاظت کا بھرپور کام ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق سے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
شمع بزم ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرہ پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوقہ پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایات پہ لاکھوں سلام.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اقمنا على السنة والجماعة، فاذا توفيتنا فتوفنا عليها، اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.